بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की पहली मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयात 32 ता 34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बरूमंद। सामीन, हमारी नशियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप आलमी खबरें समात फरमाएंगे। खबरों के बाद हालात हाजिरा के जायजे पर मुश्तमिल प्रोग्राम अंदाज़े जहां पेश किया जाएगा। फिर आप समात फरमाएंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उसके बाद प्रोग्राम बज़्म दोस्तां पेश किया जाएगा, और फिर आप प्रोग्राम यादों के झरोखे समात फरमाएंगे, और आखिर में आज की मखसूस दुआ और इसका तर्जुमा पेश किया जाएगा। सामीन, हमारी ये नशियात मीडियम वे में 765 और 1098 किलो हर्ट्ज पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahtv.ir। सामीन, अभी कुछ ही देर में आप आलमी खबरें समात फरमाएंगे। तो सामीन लीजिए, अब समात फरमाइए रेडियो तेहरान से आलमी खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी खबरों के साथ हुसैन अख्तर हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए और समात फरमाइए बाज़ अहम खबरों की सुर्खियां। हमारी लड़ाई फरेब खुर्दा एजेंडों से नहीं बल्कि आलमी साम्राज्य से है, रहबर इनकलाब इस्लामी। ईरान और शाम की दोस्ती मजबूत चट्टान की मानिंद है, बशार असद। और इमरान खान का तमाम असम्बलियों से निकलने का ऐलान। लीजिए अब खबरें तफसील से, मुलाहजा फरमाइए। रहबर इनकलाब इस्लामी ने फरमाया है कि इस्लामी इनकलाब ने आलमी साम्राज्य के पैकर पर कारी ज़र्ब लगाई है। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई ने अवामी रज़ाकार फोर्स बसीज के जवानों से ख़िताब करते हुए फरमाया कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के अहम कारनामों में से एक अवामी रज़ाकार फोर्स बसीज की तश्कील है। आपने फरमाया कि इस्लामी इनकलाब ने अमरीका और बरतानिया से ईरान की वाबस्तगी का खात्मा करके ईरानी अवाम को हकीकी और सही शनाख्त अता की, और ईरानी अवाम की जुर्रत और बहादुरी से दीगर कौमों में भी बेदारी पैदा हुई। आयतुल्लाह-ए-उज़्मा सैयद अली खामनाई ने फरमाया कि इस्लामी इनकलाब की साम्राज्य मुखालिफ आइडियोलॉजी से खायफ होकर अमरीका और मगरब ने ईरान के खिलाफ 8 साल जंग मुसलत कराने के साथ साथ तरह तरह की साजिशें की। रहबर इनकलाब इस्लामी ने पिछले दिनों ईरान में हुए कुछ बलवों का जिक्र करते हुए फरमाया कि हमारा मुकाबला चंद फरेब खुर्दा नौजवानों या दुश्मनों के कुछ एजेंटों से नहीं बल्कि हमारी असल लड़ाई आलमी साम्राज्य से है। रहबर इनकलाब इस्लामी ने उन लोगों पर शदीद तनकीद करते हुए जो ये कहते हैं कि अमरीका से मुज़ाकरात करके मुश्किल हल की जाती है फरमाया कि अमरीका ने कभी भी अपने वादों पर अमल नहीं किया। अमरीका सिर्फ उसी सूरत में ईरानी कौम से राजी होगा जब अमरीका के कहने पर ईरानी अवाम पूरी तरह से खुद को निहत्था कर दें, और ये वो चीज़ है कि जिसे गैरतदार ईरानी कौम कभी भी कबूल नहीं करेगी। शाम के सद बशार असद ने कहा है कि ईरान शाम का एक बासर हामी मुल्क है, और हिजबुल्लाह लबनान दमिश्क के लिए स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी शुमार होती है। शाम के सद बशार असद ने सहाफ़ियों और नामा निगारों के साथ गुफ्तगू में शाम के इत्तेहादियों के बारे में कहा कि इस्लामी जमहूरी ईरान नहायत मुहसर तौर पर शाम की हमायत व पुश्तना ही करता है, और शाम को ईरान की फौजी और इकतसादी हमायत हासिल है। انہوں نے حزب اللہ لبنان کے ساتھ شام کے تعلقات کے بارے میں بھی کہا کہ ہم حزب اللہ کی حمایت کرتے ہیں اور یہ حمایت ہمیشہ جاری رہے گی۔ بشار اسد نے ترکیہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بھی کہا کہ انقرہ نے دمشق کے مطالبات پوری کرنے کے آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم شام ترکیہ کے عملی اقدامات کا منتظر ہے۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ شام کے تعلقات کے بارے میں کہا کہ امریکیوں کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں اور شام کی حکومت اپنے ملک سے امریکی فوجی انخلا کی خواہاں ہے۔ شامی صدر نے عرب ملکوں کے ساتھ شام کے تعلقات سے متعلق بھی کہا کہ شام کو توقع تھی کہ مصر کا موقف دیگر عرب ملکوں سے جدا ہوگا، مگر قاہرہ دوہرے معیار کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک آج فیصلہ کن موڑ پر کھڑا، فیصلہ عوام کو کرنا ہے۔ عمران خان نے راولپنڈی کے جلسے کے شرکا سے خطاب میں تمام اسمبلیوں سے نکلنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کرپٹ نظام کا حصہ مزید نہیں بننا چاہتے، اس لیے میٹنگ کر کے تمام اسمبلیوں سے نکل کر انہیں تحلیل کر دیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ دوستوں اور ڈاکٹروں کے منع کرنے کے بعد بھی میں آپ کے درمیان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن میں نے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ عمران خان نے جذباتی انداز میں کہا کہ جب مجھ پر حملہ کیا گیا تو میں نے موت کو بہت سے قریب دیکھا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا کہ جو قومیں ڈرتی ہیں وہ غلام اور ذلیل ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس جلسے میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ آج آپ تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر موجودہ حکمرانوں پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں آج عوام کے اتنے بڑے سمندر سے مخاطب ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں بلکہ قانون کی حکمرانی کا فقدان ہے، اور مارشل لا نافذ کرنے والوں نے خود کو قانون سے بالا تر سمجھا اور دو سیاسی پارٹیوں نے بھی قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات یمنی صوبے حضرموت پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے مفرور صد منصور ہادی کے جانشین رشاد العلیمی کے اس بیان کے رد عمل میں، جس میں کہا گیا ہے کہ یمن میں ایک ڈیم کی تعمیر کے لیے متحدہ عرب امارات کی جانب سے بجٹ کی فراہمی پر اتفاق ہو گیا ہے، اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات سعودی عرب کی اشتعال انگیزی سے خائف ہو کر اور رائے عامہ میں اختلاف کے برملا ہو جانے کے بعد یمن کے صوبے حضرموت کو اپنی قلمرو میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے حضرموت میں ہمیں اپنے بھائیوں سے توقع ہے کہ وہ ہوشیاری اور بیداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعودی اتحاد کی سازش سے آگاہ رہیں گے اور تباہی کے کسی سازش کی بھیٹ نہیں چڑھیں گے۔ غاصب سہنی حکومت کے فوجیوں کی جانب سے بلاتا کیمپ کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے پر فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے سہنی فوجیوں پر فائرنگ کر دی۔ قدس الاخباریہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن میں فلسطین کی تحریک مزاحمت کی بلاتا بٹالین نے نابلس کے مشرق میں واقع بلاتا کیمپ کو غاصب سہنی حکومت کے فوجیوں کی جانب سے جارحیت کا نشانہ بنائے جانے پر فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین کی جانب سے سہنی فوجیوں پر فائرنگ کیے جانے کی خبر دی ہے۔ غاصب سہنی حکومت کے فوجیوں نے اس جارحیت کے دوران بلاتا کیمپ میں رہائش پذیر مراد کابی نامی ایک فلسطینی نوجوان کو گرفتار بھی کر لیا۔ عراق کے شمالی علاقوں میں ترک افواج کے ٹھکانوں کو پی کے کے عناصر نے نشانہ بنایا، جس میں 3 ترک فوجی ہلاک ہو گئے۔ پی کے کے عناصر کے اس حملے میں ایک شخص کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ یہ حملہ ترک افواج کے خصوصی آپریشن کے موقع پر انجام دیا گیا۔ ترک وزارت دفاع نے بھی ایک بیان جاری کر کے اس حملے اور ترک فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ اور روس کی جانب سے تمام ثبوت پیش کیے جانے کے بعد اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ یوکرین میں نہتھے روسی فوجیوں کے قتل کا ویڈیو حقیقی ہو۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ فولکر تورک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جاری ہونے والے فوٹیج کی جانچ پڑتال سے ثابت ہوا کہ مزید علیحدہ اور دقیق تحقیقات انجام دینے کی ضرورت ہے تاکہ واقعے کی حقیقت کا پتہ لگایا جا سکے۔ فولکر تورک نے زور دے کر کہا کہ غیر قانونی طریقے سے موت کی سزا دینے کے بارے میں تمام الزامات کا جائزہ لینے اور علیحدہ شفاف فوری اور مؤثر تحقیقات انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تقرری کے تناظر میں گفتگو کریں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، ایک طولانی کشمکش کے بعد بالآخر پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تقرری عمل میں آ گئی ہے، جو 29 نومبر کو موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سبکدوش ہونے کے بعد عہدہ سنبھال لیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی تناظر میں گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تقرری کی اہمیت کے ساتھ ہی اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا یہ تقرری غیر متنازع ہے، اور پی ٹی آئی نے دل سے اس تقرری کی حمایت کی ہے، اور پاکستان کی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار غلام عباس حیدری صاحب، اور ٹیلیفون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار راشد احد صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے غلام عباس حیدری صاحب سے، جو یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جناب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
بہت شکریہ۔
بہرحال، ایک غیر معمولی اور طولانی کشمکش کے بعد بالآخر پاکستان میں آرمی چیف کی تقرری کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے نئے آرمی چیف کا انتخاب آپ کے خیال میں کن بنیادوں پر کیا گیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شرافت صاحب، حکومت کا تو یہ کہنا ہے کہ جی سینئرٹی کی بیس پہ جو ہے انہوں نے یہ جو ہے اقدام کیا ہے، لیکن جو شواہد ہے، جو قرائن ہے، وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے جب وزیر اعظم تھے تو جو عاصم منیر صاحب ہیں، جو ابھی
نئے
آرمی جو بن گئے ہیں، جو کہ 29 تاریخ کو اپنے جو حلف بھی لیں گے، تو یہ اس وقت جو ہے آئی ایس آئی کے چیف تھے۔
جی،
تو کسی بات پہ جو ہے ان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو گئے تھے،
یعنی عمران خان اور عاصم منیر۔
جی ہاں، نہیں، اسی عاصم منیر، جی ہاں،
اس وقت جنرل عاصم منیر،
جی ہاں،
اور عمران خان
کے درمیان۔ تو وہ کوئی کیس لے کر آئے تھے عمران خان کے پاس، تو عمران خان نے جو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ کچھ اس میں جو ہے وہ کچھ مسئلہ گھمبیر ہے، اسے جو ہے آپ کے جو کہتے ہیں کہ آپ کے کچھ رشتے دار تھے، تو عمران خان نے کہا تھا کہ اس کیس کو آپ چھوڑ دیں۔ تو اسی پر جو ان دونوں کے اختلافات پیدا ہوئے، اور 8 مہینے بعد جو ہے انہیں اس کے عہدے سے سبکدوش کر دیا، وہ آئی ایس آئی کے چیف تھے۔ تو وہاں سے ان دونوں کے مابین اختلافات پیدا ہو گئے تھے، اور یہ اختلافات بدستور تھے، اور عمران خان کی یہی کوشش تھی کہ کسی بھی طور جنرل عاصم منیر جو ہے چیف آف دی اسٹاف نہ بن جائیں، جبکہ نواز شریف کی یہ کوشش تھی کہ ہر طریقے سے انہیں جو ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف بنایا جائے۔ دیکھیں، صرف 2-3 دن بعد یہ ریٹائر ہونے والے تھے،
جی،
لیکن ایکسٹینشن دی, یعنی وہ فریز کر دیا ان کے اس کو جو ہے, اور اب جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس کے مطابق 3 سال تک یہ آرمی چیف کے عہدے پر براجمان رہیں گے.
جی
لیکن دوسری طرف جب باجوہ صاحب جا رہے تھے آخری انہوں نے جو اسپیچ کی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ فوج, واضح طور پر انہوں نے اظہار کیا تھا, اعتراف کیا تھا کہ فوج نے مداخلت کی ہے پاکستان کی سیاست میں, لیکن اب کے بعد جو ہے فوج مداخلت نہیں کرے گی.
جی
لیکن اس کے بعد جو ہے جتنے بھی جو پاکستان کے جو سیاسی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فوج کبھی بھی کسی بھی طور پاکستان کی سیاست سے پیچھے نہیں ہٹے گی, کیونکہ زندہ رہنے کے لیے فوج کو یہ ضروری ہے کہ وہ زندہ رہے اور وہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرے, کیونکہ پاکستان میں جو پہلی بات ہوتی ہے وہ فوج کی ہوتی ہے. اور آپ نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی کہ دنیا میں بہت سے آرمی چیف آتے ہیں لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا, لیکن پاکستان میں اس مسئلے کو کیوں زیادہ اچھالا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان سے صدر کے صدر سے زیادہ اختیارات جو ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے پاس ہیں. آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ کتنی حکومتوں کو جو ہے انہوں نے جو گھر بھجوا دیا, کئی وزیر اعظم جو ہے وہ اقتدار سے ہٹ گئے, پھانسی ہو گئی اسی آرمی چیف کے ہوتے ہوئے. تو اس لیے پاکستانی سیاست میں فوج کا عمل دخل زیادہ ہے, اور یہ جو تعیناتی ہوئی ہے یہ جو متنازع ہے.
اچھا ایک چیز اور بھی یہاں پہ وضاحت ہو جائے, دیکھیے یہ اختیارات میرے خیال میں آئین پاکستان تو نہیں دیتا ہے, فوج کے پاس چونکہ طاقت ہے,
جی
فوجی طاقت ہے, اس لیے وہ فوجی طاقت کا استعمال کرتے ہیں. اور ماضی میں جب بھی کو ہوا ہے, حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے تو آئین معطل کیا گیا ہے.
جی
بہت بہت شکریہ, ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے راشد احد صاحب سے. جی راشد صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام
و رحمۃ
اللہ وبرکاتہ.
جناب اتحادی حکومت کا دعویٰ ہے کہ جنرل آصف منیر کو صرف سینیارٹی کی بنیاد پر افواج پاکستان کا سپہ سالار مقرر کیا گیا ہے, کیا واقعی صرف سینیارٹی پیش نظر تھی حکومت کے؟
بہرحال یہ ایک طرح سے جو آرمی چیف کا سلیکشن ہے
جی جی
اس میں بہت زیادہ پولیٹیکل لیڈرز کا عمل دخل یعنی مؤثر نہیں ہوتا.
جی جی
یعنی وہ کوشش تو کرتے ہیں
جی جی
کہ بہرحال فوج کا اپنا ایک نظام ہے
جی جی
اور اپنا انہوں نے ایک بڑا مضبوط سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے.
جی جی
تو اب پولیٹیکل لیڈرز وہی ہے کہ گریٹ سار ساور کے انگور کھٹے ہیں
جی
وہ کیسے کہیں گے کہ ہماری جو ہے یعنی پاکستان کے بڑی پولیٹک میں ہمارا سیاستداں کہیں گے کہ ہمارا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے.
جی جی
یہ ہے کبھی کہتے ہیں, اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں, کبھی اظہار بھی کر دیتے ہیں جب ان کو مجبوری آتی ہے.
جی
لیکن بڑا اس کے علاوہ چارہ کیا تھا اگر مسئلہ مان لیا جائے کہ وہ عمران خان صاحب کو اگر کہ اگر سے ان کی فکری یا مہنگی نہیں تھی
جی
ان کی یعنی کہ ان کے کچھ اختلافات ہوں گے بھی
جی جی
تو اب عمران خان صاحب اس کو کیا کر کے سوائے خود اپنی ہی توہین کریں گے اور کیا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں
جی جی
اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بھاگ دوڑ کی اور بلاخر ان کو فوج کی بات بھی رکھنی تھی اور عمران خان کو قائل بھی کرنا تھا. زیادہ فوج نے جو اپنی منصوبہ بندی اپنے لیڈر کے حوالے سے کی تھی وہ کامیاب ہو گئی.
جی جی
اب پولیٹیکل لیڈر کے پاس کوئی بہت زیادہ آپشن بھی نہیں ہوتا ہے, مزید وہ یہ کرتے تو مزید کیوس مزید موائل ہوتا, وہ مزید پیچیدہ ہوتا, مزید تاخیر ہوتی, یہ تھا کہ اکنامی بالکل کولیپس کے یعنی کہ بہانے پر پہنچ چکی ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ لنگر کرتے تو بہت ساری پریشانیاں آتی. چنانچہ بالآخر جو آرمی کے متعلق جو عام تاثر ہے وہ تاثر صحیح ہے کہ مین پاور ویلڈر نہیں ہے, یعنی یہ اقتدار پر اصل گرفت پوری کی ہے, اس لیے کہ آپ نے بڑا صحیح بات کہا کہ اس لیے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. سمجھا نا, تو ہم بر صغیر کے عوام جو ہے نا کسی بھی سیریس ایشو کا چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ سوشل ہو چاہے وہ ریلیجیس کوئی بھی اس میں جو بات بھی کرتے ہیں تو اس میں ہم طاقت کے یعنی رول کو طاقت کے کردار کو فیصلہ کن ماننے پر مجبور ہوتے ہیں طاقت کے کردار کو. اور ظاہر ہے وہ طاقت جو ہے وہ فزیکل طاقت ہوتی ہے ملٹری طاقت ہوتی ہے, یعنی تو پولیٹیشینس بھی مجبور ہیں कि वो फिजिकल, ये हमारे इमाम का, इसलिए कि वो कोई सीरियस इशू अगर कोई है पॉलिटिकल या कोई दूसरा इशू सोशल एजुकेशनल, तो उसका वो सेंटिमेंटल और इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं, हम बंसरी के
मुकदमा
उसका इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स नहीं देते। ये सिर्फ ईरान को इम्तियाज आते हैं और वहां के जो बालिग नजर मराजे थे उन्होंने आवाम की।
राशि साहब, दो मिनट का वक्त हमारे पास रह गया है, नई तकरूरी का पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है?
मेरे ख्याल में कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं आएंगी
जी,
कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आएगी
जी,
और इस वक्त तो और भी कोई बुनियादी तब्दीली नहीं कर सकते। पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की आर्मी कोई बहुत जुर्मंदाना इकदाम नहीं कर सकती है, मतलब इस वक्त यही जुड़ा कि एक एक दुनिया में एक यानी कि एक बैलेंस ऑफ पावर जो है वेस्ट से ईस्ट में शिफ्ट हो रहा है। पाकिस्तान को इतनी जरूरत नहीं है कि साथ साथ वो ईस्ट के साथ हो जाए, वो अभी भी अमेरिकन कंसिडरेशन को गया। कम से कम आप यही करते कि यानी डिप्लोमेटिक माकूलियत सोची उससे काम लेते हुए अपनी न्यूट्रलिटी का इजहार कर देते कि, लेकिन आप देखिए कि उनको मिलिट्री लीडरशिप ने इमरान खान को मालाइन किया कि वो ठीक क्यों चले गए वहां, हालांकि इमरान खान ने कहा कि हम मिलिट्री लीडर के मशवरे से गए।
जी जी,
तो ये मैंने देखा है कि वेस्ट के और बिलखसूस अमेरिका के की जो पॉलिसी है वो क्लियर कट, उसके खिलाफ क्लियर कट कोई स्टैंड पाकिस्तान आर्मी नहीं लेती है, और जब तक ये नहीं लगे उस वक्त आपने देखा कि चाइना का सी पे किसी वक्त इसी वजह से मुअल्लक है ना, ग्वादर पोर्ट की डेवलपमेंट इसी वजह से मुअल्लक है
जी जी,
सिर्फ और इसी वजह से ईरान का जो पाइपलाइन है ना, गैस पाइपलाइन, वो इसी वजह से मुअल्लक हुआ। तो जब तक आप प्रेशर कबूल करेंगे तो वो
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल राशि अहद साहब का ये कहना बहुत हद तक सही मालूम होता है कि पाकिस्तान का असल मसला आर्मी चीफ की मुदाखलत सियासत में नहीं है, बल्कि असल मसला बैरूनी मुदाखलत पाकिस्तान के अंदर है। प्रोग्राम के बारे में हमें नाजरीन की राय का भी इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम अपने अजीज नाजरीन से इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। सामिन लीजिए समात फरमाइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
ओ करम शाह अरब या नबी उम्मी लकब, या नबी सब, या नबी उम्मी लकब, ओ करम शाहे अरब या नबी उम्मी लकब, या नबी उम्मी लकब, सब ने पा जाऊंगा कब, या नबी उम्मी लकब, या نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سنگ سے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں.
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری. ہمارا سلام قبول کیجئے. جی ہاں سامعین, ہمیں امید ہے کہ ان ایام میں انشاءاللہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا.
انشاءاللہ انشاءاللہ بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں اور ہمیشہ سے ہماری یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں. بہرحال سلامتی اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا حصول انسان کی اولین ترجیح بازی ہونا چاہیے.
بالکل.
چونکہ اگر آپ ایک ہی ڈگر پر ایک ہی جو ہے وہ سلسلے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ کو تجدید نظر کرنا چاہیے کہ آیا ہمارا جو یہ سلسلہ ہے جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں اگر ان کے اندر جو ہے وہ یکسانیت پائی جاتی ہے. حتیٰ کہ بہت سی روایتوں میں نے پڑھا ہے اور احادیث میں بھی اس قسم کی ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ایک طرح کی زندگی انسان کو بلکہ اس کے اندر جو ہے نا تبدیلیاں لانی چاہیے.
چینج تو بہت ہی ضروری ہے زندگی میں, یعنی پوری زندگی میں حسین بھائی چینج لانا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کا زندگی گزارنا, کھانا پینا, اڑنا پہننا, یہ ساری چیزیں اگر چکے ایک ہی طرح سے رہیں گی تو ایک طرح سے بوریت ہو جائے.
جی بالکل ایسے ہی ہے.
حتیٰ میں کوئی مزہ باقی نہیں رہتا.
جی بالکل ایسے ہی. حتیٰ اگر فرض کریں کہ کسی مقام پر روزگار کے مواقع کم ہیں یا انسان جو ہے وہ ترقی پیش رفت نہیں کر پا رہا ہے تو تاکید یہ بھی کی گئی ہے کہ آپ ہجرت کریں.
جی
اپنے مثلا شہر سے دوسرے شہروں میں جائیں, وہاں پہ جا کر جو ہے اپنا جو ہے روزگار تلاش کریں. علم کے حوالے سے کہیں آپ کو جانا پڑے تو آپ اس مقام سے دوسرے مقام کی طرف ہجرت کریں تاکہ آپ کے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہو. بہرحال جو ہے اس حوالے سے ہم ہمیشہ سامعین کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ اوقات جو ہیں زندگی کے ان کو غنیمت شمار کیجئے اور اچھے سے اچھے کی تلاش میں رہیے اور کسی کی حق تلفی نہ ہو. انسان اپنے لیے سعادت و خوشبختی تلاش کرے, یہ اہم نقطہ ہے. جی فرمائیے.
جی ہاں, اپنی سلامتی ہو, اپنی جان کا بھی وہ خیال رکھیں اور انشاءاللہ ہمیشہ سے وہ صحیح و سلامت رہیں. کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے.
جی بالکل ایسے ہی ہے.
یہی ساری خوشیاں, غم اور یہی چیزیں ہیں جو انسان کے زندگی ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی.
جی ہاں سامعین, اور آپ کو زیادہ ہم یہاں پر ویٹ نہیں کروائیں گے, چلتے ہیں آپ کے خطوط کی جانب. اور یہ خط ارسال کیا ہے؟ سنگت ریڈیو لسنرز کلب مظفر گڑھ پنجاب پاکستان کے روح رواں اور صدر ملک اللہ بچایا کھوکر صاحب نے, اور لکھتے ہیں السلام علیکم, امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ہم سب کلب ارکان بھی خیریت سے ہیں, اردو سروس کے مستقل لسنرز ہیں. آپ کی اردو سروس کے پروگرام روزانہ باقاعدگی کے ساتھ سنتے ہیں. تمام پروگرام کافی معلوماتی, پسندیدہ اور دلچسپ ہوتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ انعامی مقابلے کا جلد اعلان فرمائیں. کافی مہینے ہو گئے ہیں ریڈیو تہران سے کسی انعامی مقابلے کا اعلان نہیں ہوا ہے. سن رہے ہیں نا حسین بھائی؟
جی بالکل, میں سن رہا ہوں.
سے سنیے گا. آگے چل کر لکھا ہے کہ آج کل ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران کی اردو نشریات صاف و شفاف سنائی دے رہی ہے. خدا کا شکر, آپ کی جانب سے جواب کی شدت سے منتظر رہیں گے.
جی جناب ملک اللہ بچایا کھوکر صاحب, آپ نے مظفر گڑھ پنجاب پاکستان سے یہ پیارا سا خوبصورت سا مختصر سا خط ہمیں ارسال کیا ہے, اور یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ کے یہاں آواز جو ہے وہ صاف سنائی دے رہی ہے اور ریڈیو تہران کے پروگرام آپ سب کو پسند آ رہے ہیں. انعامی مقابلے کا تقاضا جو ہے وہ بھائی ملک اللہ بچایا کھوکر صاحب ہی نہیں بلکہ بہت سے سامعین ہندوستان پاکستان سے جن کا تعلق ہے وہ کر رہے ہیں. ہم کوشش پہ ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ انعامی مقابلے کا اعلان جو ہے وہ کریں. ہم نے منع نہیں کیا ہے, لیکن سامعین کو یہ بات معلوم ہوگی کہ کچھ بہرحال مراحل ہوتے ہیں جن کا طے کرنا بھی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, اور جب تک وہ مراحل طے نہ ہو جائیں, تمام چیزیں سیٹ نہ ہو جائیں, اس وقت تک ہم اعلان نہیں کرتے ہیں. اگر یہ تمام مراحل طے ہو جاتے ہیں اور تمام چیزیں اپروول ہو جاتی ہیں تو جلد از جلد جو ہے وہ ہم انعامی مقابلے کا اعلان کر دیں گے, اور امید ہے کہ اس مرتبہ بھی سامعین کی بڑی تعداد انعامی مقابلے میں حصہ لے گی انشاءاللہ کہ تمام آپ کے کلب ارکان بھی خیریت سے ہوں گے, اور ہمیں بھی امید ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہوں گے. ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہیں, اور دعاؤں اور محبتوں کا یہ سلسلہ باجی جاری و ساری رہنا چاہیے.
بالکل صحیح فرمایا. جی ہاں حسین بھائی, پروگرام کا آگے بڑھاتے ہیں. آئیے خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے نجف علی سعادتی. اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہے, جبکہ سحر اردو ٹی وی کے بعض پروگرام دوستوں کے گھر ہوتا ہوں تو دیکھ لیتا ہوں. آگے چل کر لکھا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران اس وقت دنیا میں حق کی آواز ہے, اور رہبر انقلاب اسلامی کی رہنمائی میں یہ انقلاب اپنے حقیقی نصب العین کی طرف گامزن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایران کو اپنی حفاظت میں رکھے. حالیہ دنوں میں ایران میں امریکہ اور صہیونی حکومت کی سازش کے ساتھ ہونے والے بلووں کے حوالے سے تشویش پیدا ہوئی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایران کے عوام نے دشمنوں کے اس سازشی منصوبے کو ناکام بنا دیا. اس حوالے سے ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے پروگرام سن کر ایران کے حالات سے علم ہوا اور معلوم ہوا کہ یہ تمام بیرونی سازشی منصوبے کا حصہ تھا. ایران کے شہر شیراز میں حضرت شاہ چراغ علیہ السلام کے روضہ مبارکہ میں داعش دہشت گرد گروہ کے عناصر کی جانب سے ہونے والے دہشت گردانہ حملے نے پوری دنیا میں اسلامی جمہوری ایران کے دوستوں کے دلوں کو مغموم کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام شہدا کے درجات میں اضافہ فرمائے اور شہدا کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین.
جی جناب, نجف علی سعادتی صاحب ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے آپ نے یہ پیارا خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے کرگل لداخ سے. باجی ہمیشہ جب بھی خط تحریر کرتے ہیں تو کچھ حالات حاضرہ پر بھی روشنی ڈالتے ہیں, اور جو واقعات اور جو رونما ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی ایک مرتبہ جو مثلاً ایران پر جو دباؤ ڈالا جا رہا تھا
سینکشنز
کے حوالے سے, اس پر بھی انہوں نے جو ہے وہ بڑی تفصیل سے جو ہے وہ روشنی ڈالی تھی. چونکہ پابندی کے ساتھ ریڈیو سنتے ہیں اور علاقائی خبروں سے آگاہ ہیں, اس لیے ان کی آگہی اور ان کی جو ہے وہ ذہانت پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ نے جن نکات کی طرف اپنے اس خط میں اشارہ کیا ہے واقعاً ایسا ہی ہے, اور دشمنان اسلام اسلامی جمہوریہ ایران کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. لیکن باجی اللہ کا شکر ہے, احسان ہے کہ ملت ایران کی جو ہے وہ اتحاد و یکجہتی کی کوششیں اور باہمی طور پر متحد رہنے کی وجہ سے دشمن کی کوئی بھی سازش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتی.
جی ہاں, نہیں ہو پاتی اور نہیں ہو پائے گی.
جی انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا ہی ہے. اور چونکہ بہرحال رہبریت کے سائے کے اندر اور رہنما ارشادات کے سائے کے اندر ملت جو ہے وہ اپنے نصب العین کا جو ہے مشخص کر کے اس ہدف کی طرف جو ہے وہ بڑھتی ہے, تو کبھی بھی اس کو شکست جو ہے وہ نہیں ہوتی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت ہو یا رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی قیادت, ان دونوں عظیم ہستیوں نے اپنے اپنے دور کے اندر جو ہے وہ ملت کی رہنمائی کی ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کی رہنمائی کی ہے، اور اسلام کی سربلندی اور اسلام کو جو ہے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کے رہنما ارشادات جو ہے وہ ہمیشہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں، اور ملت ایران سے محبت کرنے والے جتنے بھی پوری دنیا میں جو افراد ہیں وہ سب جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اور یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں، اور دشمنان اسلام کی تمام تر سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، اور جن نکات کی طرف بھائی نجف علی سعادتی صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ ایسا ہی ہے، اور ملت ایران نے اپنے اتحاد یکجہتی کے ذریعے تمام تر سازشوں کو ناکام بنایا ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ ہمیشہ بہترین انداز میں تحریر ہمارے لیے روانہ کرتے ہیں، اور تمام سامعین کے لیے بھی یہ تحریر جو ہے وہ ذوق و شوق کا سبب بنتی ہے۔
جی ہاں، یہیں پر میں بھی اپنے تمام سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی اور اتنے پیارے پیارے خط ہمیں ارسال کیے۔ جی ہاں، پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، بزم دوستاں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، بزم دوستاں آپ سماعت فرما رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ یہ خط ارسال کیا ہے؟ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے مشاہد حسین چختائی صاحب نے۔
جی، کیا لکھتے
ہیں؟ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں، ویسے میرے پاس ریڈیو بھی ہے لیکن آواز کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سارے پروگرام بہت اچھے جا رہے ہیں، وقت نکال کر یہ چند سطر تحریر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں سے رابطہ برقرار رہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی، جو آپ نے اتنی محبت سے وقت نکالا اور ہم سے رابطہ کیا اور اتنا پیارا خط ہمیں آپ نے ارسال کیا۔ آگے چل کے لکھا ہے کہ پروگرام گرد و پیش، یادوں کے جھروکے، دفاع مقدس، منارہ نور، خلقت کی رانائیاں، گھر اور گھرانہ، نور ایمان، یہ وہ پروگرام ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں، جبکہ دیگر پروگرام سے بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ تمام دوستوں کو انہوں نے سلام بھیجوایا ہے۔
جی جناب، مشاہد چختائی صاحب پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ نے یہ پیارا سا خوبصورت سا خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے۔ باجی، پانچ مہینے چار مہینے میں ایک آدھ خط جو ہے ان کا آ جاتا ہے، اس پر بھی ہم شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ دیگر جو سامعین ہیں وہ بھی سن لیں کہ ہمارے سامعین جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر خط لکھتے ہیں، اور جن کی تازہ انٹری ہوتی ہے ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے محبت بھرے خط کا پیار اور محبت سے جو ہم جواب دیتے ہیں اس پر وہ دوبارہ خط لکھتے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بنتا رہتا ہے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو خط اس تعداد میں کہ جس تعداد میں ہمیں توقع ہے آنے چاہیے نہیں آتے ہیں، لیکن پھر بھی جو سامعین کی ایک انٹری ہے، سامعین کی جو حاضری ہے وہ قابل قدر ہے، اور وقتاً فوقتاً سامعین جو ہے وہ ریڈیو تہران سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور انہی میں سے ایک جناب مشاہد چختائی صاحب ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ چار مہینے میں، تین مہینے میں، چھ مہینے میں ہمیں یاد کرتے ہیں، اور ہم بھی ان کی ان محبتوں کی قدردانی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ محبتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا
انشاءاللہ۔
ریڈیو کے پروگرام پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سامعین کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں، اور سامعین بھی اتنی ہی محبت کے ساتھ ہمارے پروگرام سنتے ہیں۔ ہم تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور پر جناب مشاہد حسین چختائی صاحب کا۔
جی ہاں، پتہ ہے کہ یہ بہت ہی دقت کے ساتھ پروگرام سنتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے بہت سے پروگراموں کا ذکر بھی کیا ہے، تو میں بھی یہاں پر مشاہد بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ جی ہاں، بزم دوستاں آپ کے لیے ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ایک اور خط ہم یہاں پر شامل کرنا چاہیں گے اپنے پروگرام میں۔ سامعین ہمارے ساتھ رہیں۔ یہ خط ارسال کیا ہے نواب شاہ حسین پاکستان سے، اعظم جوکھیو صاحب نے۔ سلام کہا ہے اور سلام کے بعد لکھتے ہیں، ریڈیو تہران اور اس کی پوری ٹیم کو دعائیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات نواب شاہ شہر میں بہت ہی واضح سنائی دے رہی ہے۔ ہم ریڈیو تہران کی نشریات بہت شوق سے سنتے ہیں۔ گاؤں میں ریڈیو کی آواز گونجتی ہے تو اکثر میرے دوست مہمان خانے میں آ جاتے ہیں اور ہم مل کر ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہیں۔ خاص کر پروگرام بزم دوستاں ہم بہت شوق سے سنتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے۔ ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام بھی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔
جی جناب اعظم جوکھیو صاحب، پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر نواب شاہ سے آپ نے ہمیں یہ پیارا سا خط ارسال کیا ہے، اور نواب شاہ کا باجی نیا نام جو ہے وہ بے نظیر آباد بھی جو ہے نا وہ
رکھا گیا ہے۔
اور جو
ویسے میں تو نواب شاہ کے نام سے ہی جانتی ہوں،
ویسے اکثر و بیشتر جو ہمارے پرانے سامعین ہیں وہ نواب شاہ ہی لکھتے ہیں۔ بہرحال جو اس کا جو آفیشیل نام جو ہے وہ بے نظیر آباد جو ہے، پاکستان کی جو سابق وزیر اعظم ہیں جن کو ایک دہشت گردانہ حملے میں جو ہے وہ مار دیا گیا تھا، اور پاکستان کے عوام جو ہیں ان سے بڑا محبت اور پیار کرتی تھیں، اور وہ ایک عوامی شخصیت تھیں، اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی تھیں، اور ایک نام ہے ان کا، اور اس پورے خاندان کا بہرحال ایک نام ہے، اور سیاست میں پاکستان کی ان کا ایک کردار ہے، اور امن پسندی اور ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دوستانہ روابط کے حوالے سے بے نظیر بھٹو مرحومہ کی شخصیت جو تھی وہ بڑی ممتاز اور واضح تھی، اور اپنے اصولی موقف میں وہ ہمیشہ ڈٹی رہتی تھیں۔ جناب اعظم جوکھیو صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ پیارا سا خط ہمارے لیے ارسال فرمایا۔ آپ کے خط کے ضمن میں ہم نے پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا بھی ذکر کر دیا۔ نشریات کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ گاؤں میں ریڈیو تہران کی آواز گونجتی ہے یہ جان کر بھی خوشی ہوئی۔ ویسے باجی اکثر بیشتر جو ہمارے گاؤں گوٹھوں میں لوگ ہماری نشریات سنتے ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ کئی افراد مل کر جو ہے وہ ریڈیو تہران کی نشریات جو ہے وہ سنتے ہیں، ویسے ریڈیو خود جو گاؤں گوٹ کی ثقافت، اور ریڈیو خود گاؤں گوٹھوں کی جو ثقافت ہے اس کا ایک حصہ ہے، بلکہ جو مثلاً کسان کام کرتے رہتے ہیں ریڈیو کھلا رہتا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے مثلاً کام بھی کرتے رہتے ہیں ریڈیو بھی سنتے رہتے ہیں، تو یہ خوشگوار لمحات وہ ریڈیو کے ساتھ جو ہے گزارتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ریڈیو تہران بھی ان کی زندگیوں کے اندر معلومات میں ان کی اضافہ کرتا ہے۔ جناب اعظم جوکھیو صاحب کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ باجی آپ دیکھ رہی ہیں کہ پروڈیوسر صاحب جو ہے وہ مسلسل گردن بھی ہلا رہے ہیں اور ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں، کہنے کا مقصد ان کے یہ ہے کہ اب آپ جو ہے پروگرام ختم کر دیجیے۔
جی ہاں بالکل، ٹائم ختم ہو گیا
ہے اور وقت جو ہے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے۔ حسین تقوی
اور میں ناہید انوری اجازت چاہیں گے۔
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 6 آذر 2 جمادی الاول اور 27 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو جمادی الاول سن 413 ہجری قمری کو معروف ادیب اور کاتب ابوالحسن علی بن ہلال بغدادی کا انتقال ہوا۔ وہ ابن بواب کے نام سے معروف تھے اور ایک زبردست خطاط تھے۔ انہوں نے ابن مقلا کے خوش نویسی کے اصولوں میں تبدیلی کر کے خوش نویسی کے نئے اصول وضع کیے۔ اس ممتاز و معروف کاتب کی جملہ تخلیقات میں قرآن مجید کا نفیس اور خوبصورت نسخہ خاص طور سے قابل ذکر ہے جو برطانیہ میں محفوظ ہے۔ 27 نومبر سن 1701 عیسوی کو سویڈن کے محقق ماہر فلکیات و ماہر طبیعیات اینڈرسن سیلسیس سویڈن کے شہر اپسلا میں پیدا ہوئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے سائنسی تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بالآخر انہوں نے درجہ حرارت ناپنے کا آلہ ایجاد کر لیا۔ درجہ حرارت کی اکائی کا نام ان کے نام پر سیلسیس رکھا گیا ہے۔ اینڈرسن سیلسیس کا سن 1744 میں انتقال ہو گیا۔ چھ آذر سن 1377 ہجری شمسی کو خدمت گزار عالم دین حجت الاسلام والمسلمین محمد علی شرقی نے وفات پائی۔ انہوں نے تبریز میں ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد اسلامی علوم کی تکمیل کے لیے قم کا رخ کیا۔ آیت اللہ بروجردی کی وفات کے بعد وہ ارومیہ چلے گئے اور وہاں دینی خدمات انجام دیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد حجت الاسلام محمد علی شرقی کو مراغہ کا امام جمعہ منتخب کیا گیا اور 17 سال تک یہ عظیم ذمہ داری سنبھالی۔ خرداد سن 1377 ہجری شمسی میں ان کو ممقان کا امام جمعہ مقرر کیا گیا اور اپنی وفات تک وہ ممقان کے امام جمعہ رہے۔ حجت الاسلام محمد علی شرقی نے اس درمیان تدریس اور کتابوں کی تالیف بھی کی۔ ان کی کتابوں میں 4 جلدوں پر مشتمل قاموس نہج البلاغہ، 7 جلدوں پر مشتمل قیام حق اور 2 جلدوں پر مشتمل اصول وافی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چھ آذر سن 1374 ہجری شمسی کو عرفان اسلامی کے ممتاز محقق اور ادیب ڈاکٹر سید صادق گوہرین کا انتقال ہوا۔ انہوں نے انفوان شباب میں دینی درسگاہوں میں روایتی طور پر صرف و نحو اور عربی کی تعلیم حاصل کی، پھر ابتدائی اور مڈل کی تعلیم کے بعد فارسی ادب اور فلسفے میں گریجویشن کیا۔ ڈاکٹر سید صادق گوہرین نے اس کے بعد اسکولوں میں تدریس کے ساتھ ساتھ فارسی ادب میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان فرہنگ لغات و تعبیرات مثنوی تھا، جس کی 9 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب تیار ہوئی۔ اس مقالے میں استاد گوہرین نے حروف تہجی کی ترتیب سے مولوی کی مثنوی مانوی میں استعمال ہونے والی اصلاحات، لغات، عرفانی تعبیرات اور طبی، قرآنی اور نجوم و حدیث سے متعلق اصطلاحات کی تشریح کی۔ استاد سید صادق گوہرین نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ادب و عرفان کی درس و تدریس میں گزارا اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولا امسک الا بحبلہ بک استجیر یا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غیر الزمان وتواتر الاحزاب۔ ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.